الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم.
یہ مضمون جو آپ حضرات کئی ہفتوں سے سماعت فرما رہے ہیں جس میں تصوف کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے اور اصل مقصد جو ہماری روح کی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی نشاندہی مقصود ہے جو تصوف کا لبے لباب کہ انسان اپنے باطن کی اصلاح کروا کر ایسا پاک و صاف ہو جائے کہ جس طرح ظاہر میں انسان اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتا ہے تو اندرونی کیفیات، اندرونی اخلاق، باطنی جذبات، خیالات، تمام کی تمام خواہشات وہ شریعت مطہرہ کے تابع ہو جائیں تو اندر اور باہر دونوں انسان کا اجلا اور منجلا ہو جاتا ہے. تو تصوف کے ذریعے ہمارے باطن کی اصلاح کی جاتی ہے، یہی تصوف کی روح ہے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہماری روحانی بیماریاں بھی بے شمار ہیں، جس طرح جسمانی بیماریاں لا تعداد ہوا کرتی ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ان گنت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان انگلیوں پر دو چار بیماریاں گن کر بتا دے کہ یہ بیماریاں ہیں اور ان کا علاج کر لیا جائے. مختلف افراد کی مختلف سوچیں ہوا کرتی ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف فطرت ہوا کرتی ہے، تو مختلف انسانوں کی مختلف حیثیت کی بیماریاں ہوا کرتی ہیں. تو یہاں پچھلے مضمون میں حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ کے حوالے سے چند روحانی بیماریوں کا تذکرہ آیا تھا، جس میں حضرت علامہ شامی جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں کہ جن کے فتاوی سے باقاعدہ فتویٰ دیا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ علم اخلاق جس کو تصوف کہا جاتا ہے کہ اس کا حصول فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس لیے کہ ہر آدمی الا ماشاءاللہ سوائے وہ افراد کے جو اپنی رگڑائی مجائی اصلاح کروا چکے یا کوئی خدا کی طرف سے مادر ذات بھلی ہو. یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر اللہ پاک ان کو ولایت کے لیے منتخب فرماتے ہیں. تو الا ماشاءاللہ اس کے علاوہ ہر فرد و بشر میں کوئی نہ کوئی روحانی بیماری ضرور پائی جاتی ہے، جن میں سے چند ایک بڑی بڑی بیماریاں تکبر، بخل، کینہ، خیانت، غصہ، عداوت، بغض، لالچ، اسی طریقے سے حق بات سے اعراض کرنا اور اس کو قبول نہ کرنا، اور استکبار من الحق یعنی اپنے آپ کو حق بات سے بڑا سمجھ کر اس کو مسترد کر دینا، مکر و فریب، دھوکے بازی، قساوت قلبی، اس کو دل کی سختی کہا جاتا ہے، طول عمل، لمبی لمبی امیدیں، یہ وہ موٹی موٹی بیماریاں ہیں. اسی طریقے سے شہرت، عجب، جس میں انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ خود اپنے آپ کو وہ اچھا سمجھنے لگتا ہے کہ وہ نیکی کر کے یا مال راہ خدا میں خرچ کر کے یا اور کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا اچھا عمل انجام دے کے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ دوسروں کی بنسبت اچھا جاننے لگے، اسی کو عجب کہا جاتا ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے. یا اسی طریقے سے حسد، ریاکاری، منافقت، اسی طرح حب جاہ، حب باہ، حب جاہ کہ انسان کے اندر کوئی بھی مرتبہ مقام حاصل کرنے کی طلب، حب باہ یعنی خواہشات کا انسان متوالا بن جائے، حب مال، حب دنیا، یہ تمام چیزیں وہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں کہ جو عام طور پہ عام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی طرف دھیان نہ ہونے کی وجہ سے انسان ساری زندگیاں اس قسم کی بیماریوں میں گزار دیتے ہیں. یا اسی طریقے سے بدنظری ہے، یا کانوں کی حفاظت نہ کرنا، اپنے اعضاء اور جوارے کی حفاظت نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک مہلک قسم کی بیماری ہے کہ بسا اوقات انسان کو ان بیماریوں کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی. ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو اطاعت اور عبادت میں لگائے رکھتا ہے، لیکن اندرونی طور پر روح اس کی اتنی بیمار ہوتی ہے اتنے امراض میں مبتلا ہوتی ہے کہ بالکل جس طرح ایک صحت مند انسان بیمار پڑ جائے تو لاغر ہو جاتا ہے، تو یہی حال اس کی روح کا ہو جاتا ہے. بخلاف اس کے کہ ایک انسان اپنی روح کی اصلاح کروا لے، روح کے اندر سے تمام بیماریوں کا ازالہ کروا لے، تو روح اس کی رب طاقتور ہوگی. تو ظاہری طور پر اگرچہ اس کے اعمال کم ہوں، اس کی اطاعت اور فرما برداریاں کم ہوں، لیکن وہ ان افراد کی بنسبت زیادہ طاقتور ہوگا جو بکثرت عبادات کرتے ہیں، بکثرت نوافل پڑھتے ہیں، بکثرت ذکر و اذکار کرتے ہیں، خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، دیگر نیکیاں کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر بیماریاں لگی ہوئی ہیں، دکھلاوے کی، حسد کی، تکبر کی اور دیگر بیماریاں اور امراض اندر لگے ہوئے ہیں، تو یہ بڑے بڑے اعمال کھوکھلے ہو جاتے ہیں. تو اصل حقیقت یہ ہے، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ، ابا جان بارہا ان کے پاس جایا کرتے تھے اور کبھی کبھار ہم میں سے بھی کسی نہ کسی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، تو کئی مواقع ایسے ہوئے کہ ہمارا بھی ان کی خدمت میں جانا ہوا، تو بزرگوں کا آپس میں ملاقات کا انداز بھی الگ ہوا کرتا ہے، عارفانہ باتیں ہوا کرتی. تو حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ ایک موقع پر ابا جان کے ساتھ میں گیا ہوا تھا. اب جو گلستان جوہر میں نئی خانقاہ بنی ہے، اس وقت وہ نئی نئی تعمیر ہو رہی تھی، آس پاس آبادی تیار ہو رہی تھی. ابا جان کو وہ لے گئے، دکھانے لگے کہ یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ ہوگا، وہ ہوگا. اثر کے بعد کا وقت تھا. اسی دوران قسمت سے ایک بلی اپنے بچے کو گردن سے دبوچے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہی تھی. اب دیکھا جائے تو ایک عام سی بات ہے، ہم اور آپ بھی روزانہ یا رات دن اس قسم کے معاملات دیکھ لیتے ہیں، لیکن حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ نے جب بلی کو اپنے بچے کو اس طرح دبوچ کر لے جاتے ہوئے دیکھا، تو فوراً ابا جان کی توجہ اس طرف کروائی، کہا دیکھو دیکھو سامنے بلی اپنے بچے کو کس طرح دبوچ کر لے کر جا رہی ہے. پھر مسکرانے لگے، ہنس کر فرمایا کہ پیر کو بھی اپنے مرید کو ایسے ہی دبوچ کر رکھنا چاہیے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی اس کو ورغلا نہ دے، کوئی اس کو بہکا نہ دے. جس طرح بلی اپنے بچے کو گردن سے بجائے دیکھا جائے تو گردن، لیکن وہی اس کی آغوش، وہی اس کی گود ہے. تو فوراً اس ایک معمولی سی بات سے ایک نصیحت حاصل کی اور ابا جان کی توجہ دلائی کہ پیر کو بھی اپنے مرید کو چاہیے کہ اس طرح دبوچ کے رکھے. تو ان کا مقولہ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان دو باتوں پر عمل کر لے تو وقت کا متقی بن جائے گا. فرمایا کہ صرف فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات، جو کام اللہ پاک نے کرنے کے دیے ہیں، فرمایا کہ انسان ان کا پابند بن کے ایک کام یہ کرے کہ نافرمانی نہ کرے. جو شخص اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے والا بن گیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بن گیا، اگرچہ اس کی عبادات کے میدان میں صرف فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات ہوں، دیگر کثرت سے نوافل اور اس کے علاوہ کثرت سے ذکر و اذکار، دیگر معمولات، یہ تمام چیزیں نہ بھی ہوں، لیکن موٹے موٹے جو ذمہ داریاں اللہ پاک نے اس پر عائد کی ہیں ان کو وہ اہتمام کے ساتھ انجام دینے والا ہو، اور صرف فرمایا کہ ایک کام یہ کر لو کہ نافرمانی نہ کرو، یعنی حرام سے انسان بچ جائے، مکروہ تحریمی سے انسان بچ جائے، مکروہ تنزیہی سے انسان بچ جائے، مشتبہات سے انسان بچ جائے، تو یہ فرمایا کہ وقت کا اعلیٰ درجے کا متقی انسان ہے. نیکیاں کرنے سے زیادہ گناہوں سے بچنا یہ اہمیت رکھتا ہے کہ ایک انسان نیکیاں بھی خوب کثرت سے کرتا چلا جائے، لیکن ساتھ میں گناہ کے انبار بھی. ابا جان بھی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک گلاس زمزم کا بھرا ہوا ہو، اس میں چند قطرے اگر ناپاکی کے گر جائیں تو وہ ساری پاک، وہ پورا پاکیزہ زمزم ناپاک بن جائے گا. یہی حال فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان اچھی خوراک استعمال کر رہا ہے، ساتھ میں تھوڑا سا زہر بھی کھا رہا ہے، تو وہ زہر زیادہ نقصان دہ ہوگا اس اچھی خوراک کی بنسبت. تو یہی حال عبادات اور نافرمانیوں کا ہے، معصیت کا ہے، کہ ایک انسان اللہ میاں کی عبادت بھی کر رہا ہے لیکن جب موقع ملتا ہے تو گناہ بھی کر لیتا ہے دل کھول کے، تو یہ گناہ اس کی اس نیکی کو کھوکھلا کر دیتا ہے. برخلاف اس کے کہ ایک آدمی جو غذا تو کھاتا ہے روکی سوکی، لیکن اپنے آپ کو نقصان دینے والی تمام چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے، زہریلے تمام اثرات سے دور رہتا ہے، تو اس آدمی کی صحت زیادہ اچھی ہوگی. تو یہی حال اس نیک مومن مسلمان کا ہے کہ جو عبادت اور اطاعت کے میدان میں اگرچہ بہت زیادہ رات دن عبادتیں کرنے والا نہیں ہے، زیادہ کثرت کے ساتھ نوافل نہیں پڑھا کرتا، زیادہ نفلی روزہ نہیں رکھا کرتا، زیادہ اور دیگر عبادات کرنے کی اس کے اندر صلاحیت یا طاقت نہیں، لیکن وہ موٹی موٹی ذمہ داریاں وقت کے اوپر نبھاتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو یہ اصل کامیابی ہے۔ تو یہ مختصر سا نسخہ ہے، لیکن یہ نسخہ حاصل کرنے میں انسان کو بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، بڑی رگڑائی اور منجائی کرنی پڑتی ہے۔ آج صبح بھی درس میں نے یہ بات بیان کی تھی، یہ ہم نے اپنے دوران درس جب طالب علمی کا دور تھا تو باقاعدہ یہ چیز پڑھی کہ اللہ پاک کی طرف سے انصاف کے فیصلے ہیں، جو بندے دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی بسر کر کے اللہ پاک کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو آخرت کے انعامات عطا فرمائیں گے، ان انعامات اور ان نعمتوں کے اندر جو لذت اور ذائقے ہوں گے، اور ایک وہ بندہ کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، ساتھ میں توبہ بھی کر کے گناہ معاف کراتا رہا، معاف کرا لینے کے بعد یہ بھی آخرت تک پہنچا، اس کو جو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائیں گے تو ان دونوں کی نعمتوں کے ذائقوں میں فرق ہوگا۔ وہ انسان جس نے پاکیزہ زندگی بسر کی، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مول نہیں لی، ڈرتے ہوئے کہ اگر نافرمانی کروں گا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے گناہ سے بچ جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے انعامات رکھے۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سکندوں کے اندر انسان مراحل طے کرتا ہے کہ جہاں خواہشات کو انسان چکنا چور کر دے، دل کے اندر جذبہ اور خواہش مچل رہی ہے، بھڑک رہی ہے گناہ کے لیے، انسان خون کے گھونٹ پی جائے، اپنی خواہشات کو قتل کر دے، خواہشات کو ضبط کر لے، گناہ سے رک جائے، فرمایا کہ ایسا شخص جو گناہ کرنے پر قادر ہو، گناہ کے تمام مواقع دستیاب ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے باز آ جائے، سکندوں کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ تو گناہ سے بچنا یہ معمولی بات نہیں ہے، گناہ کر لینا تو آسان ہے، بعد میں توبہ بھی کر لینا آسان ہے، لیکن گناہ سے بچنا، ساری زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزار دینا، تو فرمایا کہ آخرت کے اندر ان دونوں بندوں کے لیے، اگرچہ اللہ پاک نے توبہ کرنے والوں کے لیے معافی کے وعدے فرمائے، معافی کے اعلان فرمائے، بخشش کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ پاک نے انصاف کا فیصلہ یہ فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں کی لذتیں چکھ کر آیا ہے، ایک وہ بندہ جس نے گناہوں کی لذتیں ہی نہیں چکھی، تو ان دونوں میں اللہ پاک نے یہ فرق رکھا کہ آخرت میں جو نعمتیں ان کو عطا کی جائیں گی، تو وہ بندہ جو پاکیزہ زندگی بسر کرتا رہا، اس کی نعمت کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا بنسبت اس بندے کے کہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی، تو اس کی نعمت کے اندر ذائقہ اس نعمت سے ہلکے درجے کا ہوگا۔ یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے، آج کل کے دور میں ہمارے آپ کے سامنے پھل فروٹ آتے ہیں، نام ایک ہی ہے، شکل بظاہر دیکھنے میں ایک کی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ایک کاروباری شخص ہیں، پورا ٹرک بھر کے مدرسے کے اندر ناشپاتیوں کو بھیجتے، بڑے بڑے پیکٹ پورے اس کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ موٹی موٹی ناشپاتیاں، اور وہ سفید سفید سا فارم بنا ہوتا ہے جالی نما، چائنا سے آتی ہیں، پورے پورے کارٹن گتے کے اندر بنے ہوئے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ دل چاہتا ہے انسان شو پیس کے طور پر سجا دے۔ اتنی موٹی موٹی ناشپاتی ہیں، ہر دو چار مہینے کے بعد وہ مدرسے کے اندر بھیجا کرتے ہیں، طلبا کے لیے بھی، استادوں کے لیے بھی، دیکھنے میں بڑی عمدہ، بڑی خوبصورت، بڑی گول مٹول، صاف ستھری، بڑی نفاست نزاکت کے ساتھ اس پیکٹ کے اندر سری بنی، لیکن جب اس کو کھاتے ہیں تو بالکل پھیکی، اس میں لذت نہیں ہوتی، ذائقہ نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بچی بچی پھرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ چیز تو ذائقے سے پسند کی جاتی ہے، دیکھنے میں بڑی عمدہ، لیکن چونکہ اس میں ذائقہ نہیں، مٹھاس نہیں ہے، تو وہ پھر طلبہ ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیتے پھرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو بسا اوقات خود اپنے ملک کی بہت سی ناشپاتیاں ہوتی ہیں کہ دیکھنے میں بظاہر اس کی بنسبت اتنی صاف ستھری نہیں ہوتی، لیکن اس کے ذائقے میں ایک رسیلا پن ہوتا ہے، اس کی لذت کے اندر عمدگی ہوتی ہے۔ اس قسم کے بے شمار پھل فروٹ ہیں، آم ہیں، ایک موسم کا آم آئے گا تو بڑا لذیذ، اسی قسم کے دوسرے موسم میں آم آیا تو دیکھنے میں بڑا عمدہ، بڑا خوبصورت، دیکھنے میں بڑا موٹا، لیکن ذائقے میں بالکل پیگا یا بد ذائقہ۔ تو جس طرح یہاں پر اللہ پاک نے فرد مراتب رکھا، لذتوں کے اندر، ذائقوں کے اندر کی چیز ایک ہی نام کی ہے لیکن ذائقوں میں فرق ہے، تو یہی حال گناہ کرنے والے اور گناہ نہ کرنے والوں کا آخرت میں ہوگا کہ نعمتیں دونوں کو ملیں گی، لیکن وہ بندے جو پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کر گئے یقیناً ان کی نعمتیں زیادہ لذیذ ہوں گی بنسبت ان بندوں کے جنہوں نے دنیا کے اندر گناہوں کے ذائقے بھی چکھ لیے تھے. تو میرے محترم بزرگوں, گناہوں سے بچ کر پاکیزہ زندگی گزارنا یہ بہت ہی اونچی صفت ہے, بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے, بہت ہی اچھا, وہ ایک کمال کا مرتبہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزار دے. اور یہ چیز بھی انسان کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر نصیب ہوتی ہے کہ جب اس کو پتا ہو کہ یہ برائی ہے یا اچھائی ہے, اچھائی کرنی ہے برائی سے بچنا ہے, تو موقع آنے پر جب نظر اللہ تعالیٰ پر ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کسی چیز کو انسان چھوڑ دے تو بہت لطف محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نقد نقد بدنظری کے متعلق پہلے بھی یہ حدیث آپ کو سنائی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص بدنگاہی کرنے کی جگہ پر, بدنظری کرنے کے موقع پر میری وجہ سے بدنظری سے بچا رہے, باز رہے, فرمایا کہ دنیا ہی کے اندر اللہ پاک اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے. اب یہ ایمان کی حلاوت کس شکل میں نصیب ہوگی یہ ہمیں اور آپ کو اس کا ذائقہ معلوم نہیں ہے. تو میرے محترم بزرگوں, گناہوں سے بچنا یہ بہت ہی زیادہ اونچے درجے کی صفت اور کمال والی صفت ہے. یہ چیز حاصل ہوتی ہے انسان کو نیک صحبت کے ذریعے سے. تو یہ مختلف بیماریاں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں, ان بیماریوں کے اندر بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن میں ہم بھی مبتلا ہیں. اس کی حضرت فرماتے ہیں علامہ شامی رحمہ اللہ کہ بسا اوقات کوئی افراد ایسے ہوں گے کہ جو ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہیں, اور بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو ان میں سے بعض میں مبتلا ہیں. تو روحانی اعتبار سے فرمایا کہ انسان کو علاج کروانا اور ان روحانی بیماریوں سے اپنا بچاؤ کرنا فرمایا کہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے. جس طرح ظاہری اعتبار سے اگر ہم بیمار ہو جائیں فوراً تشویش ہوتی ہے, بھاگ دوڑ ہوتی ہے اور علاج معالجے کی طرف تو گدو کرتے ہیں, تو یہی حال روحانی بیماری کا ہے کہ اگر انسان اس کی طرف توجہ نہ کرے تو یہی بیماریاں دل کا روگ بن جاتی ہیں, روح کے لیے ایسا کھوکھلا کرنے کا سامان بنتی ہیں. ظاہر ہے کہ آخرت میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے روح کے ساتھ وابستہ ہیں. جسم تو اللہ پاک نے اس کو وجود بخشا ہے دنیا کے لیے, اور سارے معاملات آخرت میں روح کے ساتھ وابستہ ہوں گے. تو روح اگر بیمار حالت میں پہنچے, لاغری کی حالت میں پہنچے, تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو اپنی حالت پر ہمیں رحم کرنے کی ضرورت ہے, خود اپنے آپ پر ترس کھانے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے اس وجود کو لذت دینے کی خاطر, ذائقے دینے کی خاطر اپنے ہی آپ پر ظلم کر رہے ہیں, اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص جوانی کی حفاظت نہ کر سکے, اپنے آپ کو خود لذتی کا مبتلا ہو کر اور خود اپنے ہاتھ سے وہ تسکین پہنچائے. ظاہری ایک معمولی سا گناہ لگتا ہے, نوجوان نسل اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو جاتی ہے, شادی بیاہ نہیں ہوتا تو اس قسم کے جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا وبال کتنا خطرناک بیان فرمایا. فرمایا کہ جو شخص جائز طریقوں سے ہٹ کر, ناجائز طریقے سے اپنے آپ کو تسکین دے گا, اپنی جوانی کو ٹھنڈک دینے کے لیے خود انسان خود لذتی کے اندر مبتلا ہو جائے, تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ بھرے میدان میں, میدان محشر میں جہاں اولین اور آخرین سارے موجود ہوں گے, ان سب کے سامنے اس کے ہاتھ کے جس کے ذریعے سے وہ گناہ کیا کرتا تھا حامل ہوں گے, ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور لطف سے ان کے ہاتھ سے ٹپکتے ہوں گے. دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو خود اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے آپ کو لذت دیا کرتے تھے. تو یہ بظاہر جرم چھوٹے دکھائی دیتے ہیں لیکن انجام اتنے خطرناک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتے, گانے بجانے سنا کرتے ہیں, فرمایا کہ ان کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. انسان انجام سے غافل ہو کر تھوڑی دیر کی لذت کے لیے ایک گناہ کر لیتا ہے, گانے سن لیتا ہے اور زیادہ شیطان گھس جائے تو ناچ لیتا ہے, اچھل کود کرتا ہے, بندر کی طرح ڈگڈگی پر ناچتا ہے. انسان دیکھے تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ پاک تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو بہت معزز اور مشرف بنایا, اس کو ہم نے تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق بنایا. اس افضل ترین مخلوق کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ناچ گانے پر لنگور اور بندر کی طرح ناچتا ہے, اچھلتا ہے, ٹھمکے لگاتا ہے, خوش ہوتا ہے, اتراتا ہے اور وہ واہ واہ دیتا ہے. وہ اپنی اصل حقیقت کو بھول گیا کہ میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ گانے بجانے سننے والے کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا, وہ نظریں کہ جو احتیاط نہ کرتی ہوں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, اللہ پاک چاہتے ہیں تو براہ راست اپنے مؤمنین بندوں سے خطاب کر کے کہہ دیتے کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھو, لیکن اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بڑے شفقت بھرے انداز میں, بڑے محبت بھرے انداز میں ہمیں تعلیم دی. حکم دیا کہ قل آپ فرما دیجئے للمؤمنین ایمان والے بندوں سے. کافروں کو تو کہنا ہی کچھ نہیں, کافروں کے لیے تو ہے ہی جہنم. اللہ پاک نے جتنی بھی خیر خواہی کی باتیں جتنے اچھے احکامات دیے وہ اپنے ان مخلص بندوں کے لیے دیے جو اللہ کو ماننے والے ہیں. جو اللہ کے ہیں تو اللہ پاک کو بھی انہی کی وہ کہ خیر خواہی مطلوب ہے. اللہ پاک نے اپنے مؤمنین بندوں کے لیے احکامات رکھے. کافر تو ہے ہی جہنم کا ایندھن. فرمایا کہ قل للمؤمنین آپ فرما دیجئے مؤمنین سے یغضوا من ابصارہم اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں, ویحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں, اور فرمایا کہ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. وقل للمؤمنات آپ مؤمنات سے بھی فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں. یہ بہت ہی پیاری صفت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ جو شخص نگاہوں کو جھکانے کا عادی ہو, بد نظری سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو, اس کے چہرے پر ایک نور ہوا کرتا ہے, کشش ہوا کرتی ہے, پر رونق چہرہ ہوا کرتا ہے. اور وہ چہرے جو بد نظری کا شکار ہوا کرتے ہیں اور بد نگاہی کے اندر مبتلا ہوا کرتے ہیں تو چہرے کے اندر ایک عجیب نحوست انسان کے اوپر چھا جاتی ہے. تو فرمایا کہ مؤمنات سے الگ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ مؤمنات سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت رکھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں بھی اللہ پاک سیسا پگھلا کر ڈالیں گے. تو ہم تھوڑی سی دیر کی لذت کی خاطر اپنے آپ کو خوش کرنے کی خاطر یہ کھلے تیر چلاتے ہیں, انجام سے غافل ہیں کہ کل بڑا بھیانک انجام بھگتنا پڑے گا. یہ وجود, یہ جسم اور جان دو چیزیں ہیں. عبادت اور اطاعت جب انسان کرتا ہے تو یہ جسم تھکتا ہے. اس جسم کو عبادت اور اطاعت کے اندر تھکایا جاتا ہے تو روح وہ طاقت پکڑتی ہے, اور روح کے اندر ایک عجیب خوشی اللہ پاک نے رکھی ہے کہ روح مسرور ہو جاتی ہے. اس جسم کو کسی بھی عبادت کے ذریعے تھکایا جائے, عبادت اور مجاہدے کے ذریعے عبادت کے اندر لگا کر اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اس کو جب چلایا جاتا ہے تو روح کے اندر ایک بشاشت, تازگی اور سرور ملتا ہے روح کو. اور یہی جسم جب اس کو گناہ کے اندر لگایا جائے تو روح کے اندر ایک ڈھیلا پن اور ایک نقاہت آ جاتی ہے. خود انسان جو گناہگار ہوا کرتے ہیں جب وہ گناہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو دل ان کا مرجھایا ہوا ہوتا ہے, بے نوری کی کیفیت ان پر چھا جاتی ہے, مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, خود ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے کیا کیا. اگر انسان کا ضمیر اس کے اندر زندہ ہو خود اس کو بتاتا ہے کہ تو نے بہت برا کام کیا. یہ تو گناہ کرنے کے موقع پر انسان کے اندر ہوش نہیں لیتا, لیکن جب گناہ کے مرحلے سے گزر جاتا ہے جب ہوش ٹھکانے آتے ہیں تو ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے اچھا کام نہیں کیا. تو میرے محترم بزرگوں, اسی وجود کو لذت دینے کی خاطر اپنی روح کو تباہ نہ کیا جائے, اس جسم کو تھکا کر اپنی روح کو خوشی اور سکون اور سرور بخشا جائے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی تمام کی تمام جو بھی تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کے اندر سکون رکھا ہے, سرور رکھا ہے, ایک عجیب ذائقہ اور حلاوت رکھی ہے. اللہ پاک نے اسی لیے قرآن کریم میں فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو خبردار اللہ کی یاد کے اندر دلوں کا اطمینان ہے. آج لوگ اطمینان کی تلاش میں لوگوں سے نسخے پوچھتے ہیں کہ دل کا سکون کس طرح ملے گا, دل کا چین کس طرح ملے گا. رات رات بھر نیند نہیں آتی, گولیاں کھا کر وہ سویا کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے, رات دن گناہوں کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ پورا وجود گناہوں سے آلودہ ہے. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بے شمار گناہ کر رہے ہیں. توبہ اور استغفار تو بات کی بات ہے. جب رات دن گناہوں میں ہم گزارتے ہیں, آمدن ہماری حرام کی, کام کاج ہمارے حرام کے, اس وجود کو سارا دن ہم حرام کاریوں میں گزار دیتے ہیں تو سکون کہاں سے ملے گا, سرور کہاں سے ملے گا. نمازیں پڑھتے لیکن چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ وہ تمام آلودگیاں ساتھ میں لگی ہوئی ہیں. اس کے برخلاف ایک وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے, اپنے آپ کو آلودگیوں سے بچا رہا ہے, وہ بڑے سکون کی نیند سوتا ہے. اس کے اندر ایک راحت اور سرور وہ اپنے اندر محسوس کیا کرتا ہے. ہمارے طالب علم کے زمانے میں خود ہمارے استاد نے اپنی آنکھوں سے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ زینے پر سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے سو گیا. استاد جی جب اوپر چڑھنے لگے تو دیکھا ایک طالب علم پڑا ہوا ہے, سمجھے شاید یہ بے ہوش ہو گیا. اس کو اٹھایا, بنوری ٹاؤن میں چکے پہلے کافی زیادہ غیر ملکی طلبہ آیا کرتے تھے,
تو ایک پورا دارالاقامہ یہ جو ہاسٹل کہلاتا ہے یہ غیر ملکیوں کا تھا, تو اس میں یہ تمام باہر ملک کے آئے ہوئے باشندے رہا کرتے تھے. تو ہمارے استاد جو اب شہید ہو چکے ان کا بیان تھا, فرمانے لگے کہ میں وہ چونکہ اس دارالاقامہ کے ناظم تھے, ان کا بھی اسی میں ایک کمرہ تھا, نگرانی کرنا, دیکھ بھال کرنا, طلبہ کو وقت کے اوپر جگانا اور وقت کے اوپر ان کو نیند کے لیے آرام کے لیے کمروں کے اندر بھیج دینا, یہ تمام جس طرح مدارس میں نظام ہوتا ہے. تو استاد کی ذمہ داری بھی اس غیر ملکی دارالاقامہ کے اندر تھی. تو ایک موقع پہ جب وہ زینے سے چڑھتے چڑھتے اوپر پہنچے تو زینے پر ایک طالب علم کو ایسے پایا جیسے بے ہوش ہو, سمجھے شاید گر پڑ گیا. جب اس کو تھوڑی سی آواز دی تو ایک دم جاگ کے وہ اٹھا, پتہ چلا سو رہا تھا. ایسے مست و مدہ کے زینے پہ چڑھتے چڑھتے نیند آئی, وہیں پڑ کر سو گیا. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنا مست و مگن ہو جاتا ہے, اتنا اس کو سکون ملتا ہے کہ جہاں چاہو سو جاؤ, اور بعض دفعہ انسان گناہوں میں اتنا آلودہ ہو جاتا ہے کہ نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں. سو بھی جاتے ہیں تو خواب اتنے خطرناک نظر آتے ہیں کہ محشر کی وجہ سے پھر چوک کر جاگ جاتے ہیں. تو یہ اصل معاملہ ہے روح کا, کہ جب اس جسم کو تھکایا جائے اطاعت اور عبادت کے لیے تو یہ روح بڑی خوش ہوتی ہے, اس کو ایک چین اور سکون ملتا ہے اور سرور نصیب ہوتا ہے. وقت کے اوپر انسان سونے کا عادی ہو, وقت کے اوپر اپنے آپ کو کھانے پلانے کا عادی ہو, جتنا آرام مطلوب ہو اتنا آرام کرانے کا عادی ہو, تو انسان بڑی اچھی زندگی گزارتا ہوا چلا جاتا ہے. اور ایک انسان بے ڈھب چلتا چلا جا رہا ہو, نہ سونے کا کوئی وقت, نہ جاگنے کا کوئی وقت, نہ کھانے کا کوئی وقت, نہ پینے کا کوئی وقت, تو یہ جانوروں والی زندگی بسر کر رہا ہے. اس کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم کہ کس مقصد کے لیے وہ آیا ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ انسان جس کو اللہ پاک نے بھیجا اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے, اگر وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے, اپنے روح کے اندر طرح طرح کی بیماریوں کے روگ لگا لیتا ہے, تو پھر وہ چین اور سکون تلاش کرتا ہے, لیکن چین اور سکون اس کو نصیب نہیں ہوتا. اور ایک وہ انسان ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق تھوڑا عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی, تو یہ کامیاب اور کامران یہاں سے گزر کر چلا جاتا ہے. ایک انسان اپنے ملازمین کے اندر کئی ملازمین ہیں, ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ کام تم لوگ کرنے ہیں, یہ کام نہیں کرنے. ان دونوں کے اندر ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے, ساتھ میں اس کا کہنا بھی مان رہا ہے, اور ایک وہ ہے جو اس کا کہنا سیدھا سیدھا مان رہا ہے. تو ان دونوں کے ساتھ جو انسان کی محبت وابستہ ہوتی ہے تو اس طبقے کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کی خلاف ورزی سے بچتا ہے. یا باپ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ اس کام کو کرنا, اس کام کو نہ کرنا. اولاد کے اندر دونوں طرح کی اولادیں ہیں, کہ ایک نافرمانیاں بھی کر کے پھر باپ کی مرضی کے مطابق بھی کام کر رہے ہیں, تو باپ کا دل دکھایا. اللہ تعالیٰ اگرچہ بے نیاز ہے, مستغنی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تمام کی تمام کائنات, تمام کی تمام مخلوق مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو ذرہ برابر اس کی کبریائی کے اندر کمی نہیں کر سکتی. ساری کی ساری کائنات مل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرے تو ذرہ برابر اس کی کبریائی کے اندر اضافہ نہیں کر سکتی. وہ مستغنی ذات ہے, لیکن جو اس نے احکامات دیے, جو اپنے احکامات میں ہمیں پابند بنایا, تو وہ پھر اسی کے مطابق ہمیں اپنی محبت عطا فرماتا ہے. تو وہ بندے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لیں, گناہوں سے پاک و صاف رہیں, اور اطاعت اور فرما برداری میں بھلے تھوڑی سی پونجی ہو, بہت ہی کامیاب اور کامران ہے. ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مدرسے میں وقتاً فوقتاً ہم لوگ تلاشی لیتے ہیں, اساتذہ مختلف کمروں میں جا کر طلبا کی کوئی خلاف ہے ضابطہ کوئی چیز نہ ہو. تو ایک طالب علم کا چھوٹا سا بیگ, اس میں مختصر سے اس کے دو چار جوڑے اور ایک چھوٹا موٹا سامان. بعض طلبا کی پوری پوری الماریاں کہ اس میں تام تو بڑے بھرے ہوئے, یہ وہ لٹرم پٹرم. تو اس طالب علم کو جب بلایا تو صوفی پگڑی باندھا ہوا بڑا صوفی سب بہت نیک مزاج انسان, تو اس سے میں نے پوچھا کہ تمہارا اور سامان کہاں ہے؟ کہا استاد جی یہی سامان ہے, پورے سال کے لیے گاؤں سے آیا ہوا ہے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اتنا چھوٹا سا بیگ, اس میں ایک آدھ جوڑا اس کی ضرورت کا, اور جو چار چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں, یہی اس کے پورے سال کی پونجی ہے. تو گزارا کرنے والا, کام چلانے والا مختصر کے اوپر بھی کام چلا سکتا ہے. تو یہی حال ہمارے اعمال کا ہے, کہ اگر ہمارے اعمال جس کا اللہ پاک نے ہمیں پابند بنایا, اس کے اگر ہم پابند ہوں, بھلے پھر ہمارے اضافی معمولات نہ ہوں, زیادہ ذکر و اشغال نہ ہوں, لیکن ہمیں جو اللہ پاک نے ذمہ داریاں سونپی ہیں, ان ذمہ داریوں کو ہم بر وقت نبھانے والے ہوں, بس ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سب ناس کو بچانے والے ہوں, تو یقیناً کامیابی ہمارے لیے مقدر ہوگی. اور اگر اس کے برخلاف چلیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جس وقت ہم نافرمانی کر رہے ہیں ان لمحات میں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مول لے لی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لی. اب معلوم نہیں کہ توبہ کی توفیق ملے کہ نہ ملے, اتنے لمحات ملے کہ نہ ملے جس میں توبہ کا موقع مل جائے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے بچا کر پاکیزہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. وقت کا لمحے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب انسان چلا جائے. صبح میں نے قصہ سنایا تھا, چونکہ ابھی آپ حضرات بہت سے دور سے آئے ہوئے ہیں. کل جو ہم نے عصر میں جنازہ پڑھا, ایک نوجوان جو 31-32 سال کے یہی سامنے سیکٹر 9 میں ان کا قیام صبح بتا رہے تھے کہ ناشتے کا دسترخوان لگ چکا تھا, کچھ لینے کے لیے ضرورت سے نکلے, موٹر سائیکل اور گدا گاڑی کا تصادم ہوا. سامنے سے گدا گاڑی آ رہی ہے محلے کے اندر اور یہ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, پیچھے بھتیجا بیٹھا ہوا تھا. انسان جس طرح موٹر سائیکل پر چلتا ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتا ہے, بے دھیانی میں انسان چلاتا ہے, تو اس لمحے وہ بھی اس طرف نہیں دیکھ رہے تھے, کہیں دیکھتے جا رہے تھے کچھ تو سامنے نظر نہیں پڑی, وہاں سے سامنے سے گدا گاڑی آ رہی تھی. اسی بے توجہی کے اندر جا کے سیدھے گدا گاڑی میں ٹھک گئے. گدے کے ساتھ جو دو ڈنڈے بندے ہوئے ہوتے ہیں وہی ڈنڈا سیدھا ان کے پیٹ میں لگا. تھوڑی دیر میں وہاں دیکھتے دیکھتے ورم ہوا, یہیں قریب میں جو مسیح اسپتال ہے وہاں لے گئے. خود لیٹے بیٹھے الٹرا ساؤنڈ کیا, سب کچھ ہو رہا تھا, ابھی چیک اپ چل رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں اللہ کو پیارے ہو گئے. چٹ پٹ جوان کڑیل جوان, دیکھنے میں بالکل ہڈے کٹے سندے, لیکن جب وقت آ گیا دسترخوان ناشتے کا لگا ہوا ہے لیکن رزق پورا ہو چکا, کہا کہ ابھی آیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے اور موت کا فرشتہ وہاں انتظار کر رہا تھا کہ یہ کہاں ناشتے کے لیے بیٹھ رہا ہے. لمحے بھر کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا, گھر سے انسان کسی کام سے نکلتا ہے لیکن وہی چیز اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے. صبح جب میں نے یہ قصہ سنایا تو ساتھ میں یہ قصہ بھی سنایا, اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, نصیحت کی بات آپ میرے مؤمن بندوں کے ساتھ کرتے رہیے, نصیحت کی بات ان کو فائدہ پہنچائے گی. تو بار بار اگر نصیحت کی بات دہرائی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوا کرتی. اللہ پاک نے بھی اپنے پیارے بندوں کے قصے کتنے بار بار دہرائے, حضرت موسیٰ کا قصہ کئی مرتبہ قرآن کریم میں دہرایا, فرعون کے واقعات کئی مرتبہ دہرائے تاکہ سبق حاصل کرنے والے سبق حاصل کریں. بقرعید کے موقع پر یہی محلے کے اندر ایک قصائی جب جانور گرانے لگا تو جانور نے اس انداز سے اچھل کر لات ماری کے سینے پر پڑی, نہ جانے اندر کیا چیز پھٹی کہ خون کی ٹہ آئی اور چٹ پٹ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو یہ بات ہمیشہ انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کا لمحے بھر کا پتہ نہیں ہوتا, اس غفلت میں انسان نہ رہے کہ جی ہوں گا اور خوب اطاعت اور فرما برداری کروں گا. موت سامنے رکھنے والا انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے, گناہ کر بھی لے گا تو کم از کم ڈر کے مارے جلدی سے وہ توبہ کر لے گا, اور موت سے غافل لینے والا لاپرواہی دکھانے والا اللہ پاک بھی اس سے لاپرواہی کا معاملہ فرماتے ہیں. حدیث مبارک میں بہت سے ایسے بندوں کے لیے آتا ہے کہ جو لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لاپرواہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے, جس وادی میں ان کا دل چاہے وہاں جا کر وہ غارت ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں. وہ بندے جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف جن کے دل میں موجود ہو, اللہ تعالیٰ بھی ان کا قدم قدم پر رہنمائی کے معاملے فرماتے ہیں. ابا جان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ رات دن اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ مانگا کرتے تھے کہ خاتمہ بالخیر نصیب ہو, چلتے ہاتھ پاؤں اٹھا لینا, اللہ پاک سے جو مانگتے تھے اللہ پاک نے وہی عطا فرما دیا. تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا معاملہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ میں صحیح معاملہ فرمائیں گے. تو میرے محترم بزرگوں, ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے, اپنی ان روحانی بیماریوں کا تدارک کرانے کی ضرورت ہے, اور وقت جو انسان کو میسر آئے تو اس کے اندر عبادت انجام دے لے, بھلے تھوڑی سی عبادت ہو, تھوڑی سی عبادت بھی آخرت میں کام آنے کے لیے کافی ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس کو دوام کے ساتھ کیا جائے, ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے, پابندی کے ساتھ کیا جائے, اگرچہ وہ عمل مقدار کے اعتبار سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ایک انسان روزانہ 10 روپے راہ خدا میں خرچ کرنے کا عادی ہو تو یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل پسند ہوگا بنسبت اس شخص کے کہ جس نے 10,000 روپے خرچ کر دیے لیکن اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. تو ایک عمل جو مقدار کے اعتبار سے کم ہے لیکن دوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. تو عمل بھلے کم ہو لیکن پابندی کے ساتھ لگا بدا اپنا روز کا روز عمل کر کے ذخیرہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہاں اعمال کا وزن دیکھا جاتا ہے, مقدار نہیں دیکھی جاتی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ قارعہ کے اندر اور دوسری جگہوں میں یہی بات بیان فرمائی کہ وہاں اعمال کو تولا جائے گا, جس کا وزن ذرہ برابر بھی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا کامیاب ہے. اما من ثقلت موازینہ, جس کسی کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا, فہو فی عیشت راضیہ, وہ پسندیدہ زندگی بسر کرنے والوں میں ہوگا, اس کو وہ زندگی دی جائے گی جہاں جو چاہت کی فوراً آنن فارن وہ چیز سامنے ہو جائے گی. یہاں ہم کہتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, عبادتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا, پریشانیوں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ دار الجزا نہیں ہے, یہ ہے دار العمل. تری دنیا کسے بیگم نہ باشد، بنی دنیا کسے بیگم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد. یہ دنیا وہ جہاں ہے کہ جہاں کوئی شخص بیگم نہیں ہے، اگر کوئی بیگم ہے تو وہ پھر انسان نہیں ہے. یہ تو ہے ہی دار الازمائش، دار الامتحان. یہاں تو اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو جھنجوڑا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ انبیاء کو ایسا جھنجوڑا گیا حتیٰ کہ وہ کہنے لگے متى نصر اللہ، اتنا جھنجوڑا کہ وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. وزلزلوا زلزالا شدیدا، سخت ترین ان کو جھنجوڑا گیا. انبیاء کے لیے سخت آزمائشیں آئیں. ہم یہ چاہیں کہ دو نمازیں پڑھ کے مارے کے نیارے ہو جائیں، خوب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارشیں ہو جائیں، تو بارشیں ہوں گی آخرت میں. یہ تو ہے دار الامتحان، آزمائش کا گھر. یہاں تو ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، دوسری کے بعد تیسری آزمائش. یہ تو ہے ہی امتحان کا، امتحانات دینے ہیں، نتائج کل مرتب ہوں گے. تو یہاں جو اچھے امتحانات دے گا اچھے نتیجے سامنے آئیں گے. جو یہاں نتیجہ امتحان دینے کے بعد یہی نتیجے کا منتظر بن جائے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے دار الامتحان. امتحان حال کے اندر طالب علم امتحانی پرچہ حل کر کے وہی قلم کاپی بند کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ لائیے میرا نتیجہ، تو وہ پرلے درجے کا نادان ہوگا. تو یہاں پر بھی ہم نیکیاں کرتے چلے جائیں، ذخیرہ آخرت بناتے چلے جائیں، کل کو اللہ پاک ہمارے اعمال کا نتیجہ جب ہمارے سامنے کریں گے تو ہماری روح اتنی خوش ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو ایسے ٹھکانے عطا کروں گا کہ نہ تو کسی آنکھ نے اس جیسا ٹھکانا دیکھا، نہ کسی کان نے اس جیسی نعمتوں کے بارے میں کبھی تذکرہ سنا، اور نہ ہی کسی دل کے اوپر اس کا خیال گزرا. تو میرے محترم بزرگوں، عبادت اور اطاعت کا اللہ پاک یہاں وزن دیکھا جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کسی کا وزن ہلکا نکلا. اعمال تو کیے تھے زیادہ لیکن کھوکھلے تھے، اعمال نکلے کھوکھلے، وزن نکلا کم، برائیاں تھیں زیادہ، وزن تھے ان کے زیادہ. فرمایا کہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا تو ستیہ ناس ہو گیا. وما ادراک ما ہیا، آپ کو کیا معلوم کہ اس کا ٹھکانہ جو حاویہ ہے وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے. آگ کے انگارے وہ اس کا ٹھکانہ بنیں گے. تو یہاں پر انسان نیکی کا وقت آنے پر نیکی کر لے، مقدار کے اندر کم ہو تو پرواہ نہ کرے، اس کو کرتا چلا جائے. کل کو جب اس کا وزن دیکھے گا تو انشاءاللہ روح باغ باغ ہو جائے گی. تو غرض یہ کہ تمام کی تمام بیماریاں ان کا ازالہ ضروری ہے. جب انسان ازالہ کر لے گا تو پاکیزہ زندگی جب بسر کرے گا تو اپنی مختصر سی پونجی بھی ساتھ لے کر جائے گا تو یقیناً کامیاب ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کی لخت جگر نور نظر، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بہت چہیتی صاحبزادی ہیں. چونکہ سب سے چھوٹی تھی، حضور بہت لاڈ پیار کیا کرتے تھے. گھر کے اندر محنت اور مشقت اور مجاہدہ کر کر کے چکی چلا کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ جاؤ ابا جان سے کہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی لونڈی باندھی کسی غلام کا انتظام کر دے کہ جو ہمارے گھر کے کام کاج کر لیا کرے. تو مشورہ سن کے چلی ابا جان کے در دولت پر حاضر ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما نہ تھے، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا کہ ابا جان جب آ جائیں بتا دینا کہ فاطمہ آئی تھی اور یہ پیغام دے کر گئی ہے کہ اگر ہو سکے تو ہمارے لیے کوئی لونڈی اور باندھنے کا انتظام کر دیجیے. ہاتھ دکھائیں کہ دیکھیں چھالے پڑ گئے، چکی پیستے پیستے. تو یہ پیغام دے کر چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے در دولت پر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روانہ ہوئے اپنی صاحبزادی کے گھر کی طرف. جب وہاں تشریف لائے تو آپ کی صاحبزادی آرام کرنے کے لیے لیٹ چکی تھی، تو فوراً اٹھنے لگی. آپ نے فرمایا اٹھو نہیں، لیٹے رہو. اپنی صاحبزادی کو لیٹے ہوئے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمانے لگے. آپ کو چھالے دکھائے گئے، ابا جان دیکھیں یہ حالت ہو گئی ہے، تو اگر ہو جائے تو اچھا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی لونڈی اور باندھنے کا انتظام کہ میرا ہاتھ بٹایا کرے گی. آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کوئی باندھی وغیرہ چاہیے یا اس سے کوئی بہتر چیز چاہیے؟ تو اگر تو ہم جیسا کوئی ہوتا تو پوچھتا کہ اس سے بہتر کیا چیز بتائیں، پھر میں فیصلہ دوں گی. جب ابا جان کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ لونڈی باندھی غلام چاہیے یا اس سے بہتر چاہیے، تو بلا تأمل، بلا جھجھک، بلا توقف فوراً فرمایا کہ مجھے اس سے بہتر چاہیے. کیونکہ جانتی تھی کہ ابا جان کا فیصلہ وہ اونچا اور اعلیٰ اور عرفہ ہوگا. جب وہ خود فرما رہے کہ لونڈی باندھی غلام چاہیے یا اس سے بہتر چیز چاہیے، تو فوراً سوال نہیں کیا کہ اس سے بہتر کیا چیز دیں گے. آنند فوراً آنکھ بند کر کے فرما دروازے کو مجھے اس سے بہتر چیز چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے لونڈی باندھی اور غلاموں سے کہیں درجے بہتر اور بڑھ کر ہے. تو یہ اونچے درجے کی سوچ رکھنے والی صاحبزادی فوراً اس کو قبول اور منظور فرمایا اور اپنے دل و جان سے اس کو اپنا لیا. زندگیاں تو گزر گئے حضرات کی بھی، مجاہدے ان کے بھی تھے، مشقتیں انہوں نے بھی برداشت کی، لیکن آخرت کے لیے وہ ذخیرے کر گئے کہ جو کل قیامت کے دن جب سامنے آئیں گے تو یقیناً روح باغ باغ ہو جائے گی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے اندر نیکیاں کرتے چلے جائیں، اور یہ بے شک اللہ پاک کے وعدے ہیں کہ جو مومن متقی مسلمان اللہ پاک سے ڈر کر پاکیزہ زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے کشادگی کے راستے پیدا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہ ہو. وَمَيَّتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراخی کے ایسے ایسے راستے پیدا فرمائیں گے اور اس کو وہاں سے رزق ادا فرمائیں گے، من حیث لا یحتسب، کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خصوصی معاملات اس دنیا میں بھی ہوتے ہیں، چین اور سکون ان کو نصیب ہوتا ہے، عافیت ان کو نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی رہنمائیاں فرماتے ہیں. لیکن یہ سوچ لے کر ہم عبادت نہ کریں کہ ایک نماز پڑھوں تو باہر جاؤں تو میرے بارے کے نیارے ہو جائیں، ایک روزہ رکھوں تو میرے پر نعمتوں کی بارشیں ہو جائیں، آزمائشیں آئیں تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، نعمتیں ملیں تو شکر کا مظاہرہ کیا جائے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے معاملات کا انسان خوش اخلاقی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرے، نعمتیں ملے تو دل و جان سے شکر ادا کرے، آزمائش آ جائے تو صبر تحمل کا مظاہرہ کرے، اور اس صبر تحمل کے اندر بھی واویلا نہ کرے اور اپنے اوپر اپنے بڑائی کا اظہار نہ کرے. تو میرے محترم بزرگوں، اسی میں کامیابی مل جائے گی. آزمائشوں کا جو زور انسان پر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قصہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ فاقے سے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ گئے، آپ نے ایک باغ کے اندر مزدوری کی اور وہاں سے چند کھجوریں ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور حاصل کی، تقریباً 20-21 کھجوریں حاصل کی اور اپنی جھولی میں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اے علی، یہ کھجوریں تم کہاں سے لائے؟ کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ فاقے سے ہیں تو میری جان بیتاب ہو گئی، میں بھاگا دوڑا مزدوری کی، ایک باغ کے اندر 3 ڈول ایک کھجور کے حساب سے میں نے مزدوری کی. جب باغ والے نے میری مزدوری کے بعد اجرت دینا چاہی تو کئی قسم کی کھجوریں میں نے سامنے رکھ دی کہ ان میں سے ایک ایک ڈول کے بدلے ایک ایک کھجور لے لو، تو عجبہ کھجوریں 21 تعداد میں تقریباً اٹھا لی اور لے لی اور لا کر آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی. آپ بڑے خوش ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے علی، یہ سارا معاملہ کس وجہ سے کیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی محبت میں، آپ کی محبت کی وجہ سے میں بیتاب ہو گیا کہ آپ بھوکے ہوں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ علی، اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو پھر یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس پر آزمائشیں اس تیزی کے ساتھ آتی ہیں جس طرح سیلاب کا پانی بالائی علاقے سے نشیب کی طرف تیزی کے ساتھ جاتا ہے، تو اس تیزی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے بندوں کی طرف آزمائشیں بھی تابر توڑ آیا کرتی ہیں. تو پھر تم صبر تحمل کے ذریعے سے پہلے سے پہلے اپنے لیے ڈھال تیار کر لو کہ جب آزمائشیں آئے تو واہ ویلا مت کرنا، صبر تحمل کے دامن کو ہاتھ سے مت چھوڑنا. تو یہ چیز ہوا کرتی ہے کہ انسان جب نیکی کے راہ پر لگتا ہے تو طرح طرح کے مجاہدے آزمائشیں اور طرح طرح کے امتحانات آتے ہیں، اور امتحانات کو انسان صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے گزر جائے تو یقیناً کامیابی اس کے قدم چومے گی. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ آپ کیا بیمار ہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہا، نقاہت اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ یہ جواب سن کر بے ساختہ رونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقے کی یہ حالت آئی ہوئی ہے کہ اتنی زیادہ نقاہت ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. جب رونے لگے بے ساختہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، رو مت، فکر مت کرو، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انتظام فرمایا، یہ انعام اس کے لیے مقرر فرما دیا کہ کل قیامت میں میدان محشر میں حساب کتاب کی تنگیاں اسے اٹھا لی، حساب کی شدت اس سے ہٹا لی، اس نے اس دنیا کے اندر بھوک کی شدت کو برداشت کر لیا، اللہ پاک نے اس کے بدلے میں آخرت میں میدان محشر میں حساب کی شدت کو اسے اٹھا لیا۔ تو یہاں جو بھی آزمائش آتی ہے اس کا ضرور پہ ضرور اللہ پاک نے بدل رکھا ہے، کوئی بھی آزمائش حتیٰ کہ ایک معمولی سے کانٹا چپ جائے وہ بھی بیکار نہیں جاتا، اس کانٹے کے چپنے پر بھی اگر انسان کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو گویا کہ اس معمولی تکلیف پر اس نے صبر کیا، تو صبر کرنے پر جو اجر عظیم اللہ پاک نے صابرین بندوں کے لیے رکھا وہ اس شخص کو بھی مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چراغ جل رہا تھا، بجھ گیا، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، چونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے، مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صابرین، اللہ تعالیٰ نے صابرین کو اپنی معیت عطا فرما دیا، اپنے ساتھ ان کو عطا فرما دیا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں جامع شہادت نوش کر گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، تم اس بات کو نہیں جانتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم مختلف انداز سے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی خوف، کبھی موت، کبھی پھل کھیتی باڑی کے ضائع کرنے کے ذریعے، کبھی دیگر اور نقصانات کے ذریعے، کبھی آل اولاد، کبھی بڑوں کے، کبھی بھائی بہن کے، کبھی اہل خانہ میں سے کسی کی وفات کے ذریعے سے، من الخوف والجوع، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، خوف کے ذریعے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، مال میں گھاٹا ہو جائے گا، مال میں نقصان ہو جائے گا، مال جل جائے گا، مال لٹ جائے گا، مال میں خسارہ ہو جائے گا، کاروبار نیچے کی طرف آ جائے گا، نقص من الاموال، والانفس، جانیں ضائع ہو جائیں گی، کبھی آل اولاد مر جائے گی، کبھی بیوی بچے مر جائیں گے، کبھی بڑے مر جائیں گے، کبھی بھائی بہن، کبھی گھرانے میں سے کوئی محبوب شخصیت مر جائے گی، والثمرات، کبھی پھل، کبھی یہ غلے کھیتی باریاں، ان کے نقصانات کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان تمام چیزوں کو ذریعے سے آزماتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان آزمائشوں کے بعد صبر کرنے والے جو بندے ہیں ان بندوں کو آپ بشارت دے دیجیے، وہ صبر کرنے والے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی میرے وہ بندے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہیں اور خاص رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نازل ہوا کرتی ہیں، اولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ اور کامیاب اور کامران بنتے ہیں۔ تو آزمائشوں کے اوپر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان بندوں کے اوپر میری خاص رحمتیں، خاص عنایتیں، خاص مہربانیوں کا نزول ہوتا ہے، یہی بندے کامیاب اور کامران ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ تو دنیا کے اندر زندگی کے اندر انسان زندگی بسر کرتے ہوئے آزمائشوں کے مراحل سے جب گزرے تو کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف سے خاص خاص رحمتیں، خاص مہربانیاں، خاص عنایتیں ضرور پھر ضرور بندوں کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چراغ گل ہو گیا، وہ چراغ بجھ گیا، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمۃ اللہ پاک نے ان مصیبت پہنچنے والے بندوں کے لیے فرمایا کہ وہ مصیبت زدہ لوگ جن کے ساتھ مصیبت کا معاملہ آ جائے اور وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے مورد اور مصداق بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کامیاب بنتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مضمون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو چراغ بجھا، کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے جس پر آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں، یہ بھی ایک مصیبت ہے، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے دل کے اندر کوئی رنجن آ جائے، کوئی دل کے اندر قلق آ جائے، دل کی کیفیت میں تغیر آ جائے، فرمایا کہ وہ مصیبت ہے۔ کہ انسان کسی ایک پرسکون کیفیت میں گزر رہا تھا، اس کے دل کے اندر کوئی بھی ایسی کیفیت آئی جس کی وجہ سے دل کے اندر ایک قلق آیا, دل کے اندر کوئی تکلیف آئی, اس کے اوپر اس نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انا للہ پڑھ لیا. اللہ پاک کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لیے جو اجر عظیم اللہ پاک نے وعدہ فرمایا وہ سارا کا سارا صبر کرنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے. تو معمولی سے کانٹا بھی چپ جائے, صبر کا مظاہرہ کیا جائے تو اللہ پاک کی طرف سے عنایت اور مہربانیوں کی بارش ہوتی ہے. اور انسان واویلا کرے, شور شرابہ کرے اور صبر تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو یہ انسان ناکام ہے. تو میرے محترم بزرگوں, کامیابی حاصل کرنے کے لیے پاک و صاف زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری, حلال کو اپنائے حرام سے بچے, اطاعت اور فرما برداری کا پیکر بن جائے بھلے وہ فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات کی حد تک ہو. اس کے علاوہ اضافی چیزیں کرنے کے انسان میں تحمل نہ ہو تو نہ کرے, لیکن ضروریات دین جو اللہ پاک نے عطا کی ہے اس کا وہ پابندی کے ساتھ اہتمام کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی بچائے تو یہ انسان کامیاب اور کامران ہے. ہر حال میں رضا بالقضا پر وہ اس کا مزاج بن جائے, اللہ تعالیٰ کی مرضی میں راضی رہنے والا بن جائے تو یہ بندہ اور بندی کامیاب اور کامران ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ پاک ایسے بندوں کو چین اور سکون نصیب فرماتے ہیں, آخرت کے اندر بھی اللہ پاک ایسے بندوں کو چین اور سکون عطا فرماتے ہیں. یہی مضمون اللہ پاک نے سورہ فجر کے اندر بیان فرمایا کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ پاک نے جب واپسی کا پیغام ان کے لیے بھیجا تو فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے پاکیزہ مطمئن روح, چل اب ارجعی الی ربک, لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف, راضیہ مرضیہ, تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی, فادخلی فی عبادی, میرے پاکیزہ بندوں میں داخل ہو جا اور اس جھمٹے میں ہو کر فادخلی جنتی, جنت کا داخلہ ملنے سے پہلے اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے حضور کے تمام مخلص امتیوں کو جمع فرمائیں گے. آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا لواء الحمد, اس جھنڈے تلے آپ کے تمام ماننے والے, آپ کے تمام مخلص, آپ کے تمام سنتوں کو زندہ کرنے والے, آپ کے امتی اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اس جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر یہ پوری امت جنت کی طرف چلے گی. اور پھر جب داخلہ نصیب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر داخلہ نصیب ہوگا. اور اللہ پاک نے یہ اعزاز رکھا کہ اس امت کو دنیا کے اندر سب سے آخر میں بھیجا لیکن جنت میں سب سے پہلے اللہ پاک نے اس کے داخلے کا فیصلہ فرمایا. سابقہ تمام امتیں دو طرف صف بستہ کھڑی ہوں گی اور اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو لے کر ان تمام کی تمام امتوں کے درمیان سے, صف بستہ امتوں کے درمیان سے امت کو لے کر گزریں گے اور گزرتے گزرتے اپنی پوری امت کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی دیر اپنی آنکھوں کی لذت, اپنے کانوں کی لذت, اپنے زبان کی لذت, اپنے پیٹ کی لذت, اپنی شرمگاہوں کی لذت کی خاطر اللہ تعالی اپنی ناراضگی سے ہمیشہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جب کبھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو انسان سوچ لے کہ آخرت کا وبال لے لوں یا یہ تھوڑی سی دیر کا ذائقہ لے لوں, اگر تھوڑی سی دیر کا ذائقہ لے لیا تو یقیناً اس کے نتیجے میں آخرت کا وبال ملے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا علم خائنۃ الاعین, اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو آنکھوں میں خیانت کو جانتا ہے کہ آنکھ نے کہاں خیانت کی, کہاں وہ بھٹک گئی, کہاں وہ بہک گئی, کہاں وہ لطف اندوز ہو رہی ہے. ویعلم ما فی الصدور, اور پھر آنکھوں کی خیانت کر جانے کے بعد دل کے اندر جو انسان خیالات پکاتا ہے, خیالی پلاؤ پکاتا ہے, تصورات کے اندر وہ تیاریاں کرتے ہیں کہ اب یوں کروں گا, اب یوں کروں گا, تمام مراحل ہوتے کرنے کی تیاریاں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دل کے ان بھیدوں سے بھی واقف ہے. تو اس بات کو مستحضر کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس پورے وجود کو ہم حلال کھلائیں گے, حرام سے بچائیں گے, اس پورے وجود کو صحیح طریقے سے گزار سکیں گے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ گزار کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. رب
ارحمهما كما ربياني صغيرا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.